ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فخرجهم حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودكم وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك قابل عزت والد اور احترام میرے عزیز ساتھیوں, میں نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے سورۃ النمل کی کچھ آیاتیں تلاوت کی. رب العالمین نے ان آیات کے اندر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے رسول کی کچھ باتوں کا ذکر کیا ہے. فرمایا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لشکر جمع کر دیا گیا ہے جنوں سے, انسانوں سے اور پرندوں سے. تو جب یہ لشکر چل سے چلاتے چونٹیوں کی وادی کے قریب آیا, ایک چونٹی نے باواز بلند اپنی چونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر آ رہا ہے, ان کو پتا بھی نہیں ہوگا, شعور بھی نہیں ہوگا, وہ بے شعوری میں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روڑ نہ لے گی اور تم رونگ جاؤ گی. یہ بات اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو سنوا دی, اور سلیمان علیہ السلام نے جب ایک چونٹی کی یہ بات سنی تو ہم سے مسکرائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے اللہ کی اس نعمت عظیمہ کا شکریہ ادا کیا. رب اودعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی, یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تیری نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے اوپر جو مجھے عطا کی ہے, اور میرے والدین پر جو تو نے نعمتیں کی ہیں, اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں, ایسا نیک عمل جو تجھے پسند آیا جائے, جس کو تم پسند کرتے پورا ہو جائے. ان آیات سے معلوم ہوا کہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کے کچھ جن اور انسان اور پرندے تابع کیے ہوئے تھے, اور سلیمان علیہ السلام جہاں انسانوں کی بولی سمجھتے تھے وہاں ان جنوں کی بولی اور پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے. پھر جب وہ لشکر لے کر چلے, جیسا کہ ترجمہ سے معلوم ہوا, چونٹیوں کی وادی کے قریب آئے تو چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا کہ تم بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر کے پاؤں کے نیچے لوگ جی نہیں جاؤ. تو سلیمان علیہ السلام کو یہ چونٹی کی بات اللہ تعالی نے سنوا دی, اور سلیمان علیہ السلام نے شکریہ ادا کیا. اب اسے یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت نے بطور معجزہ سلیمان علیہ السلام کے جن بھی تابع کر دیے, پرندے بھی ان کی زبانوں کی سمجھ عطا کر دی, تبھی تو یہ چیونٹی کی بات کو سمجھ گئے, اور چیونٹی کی آواز اور بات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سمجھا دی. اس طرح اسلام میں اس کو کہا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کا معجزہ. معجزہ عربی کا لفظ ہے, اس کا معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز. تو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ ساری دنیا کو عاجز کر دیتا ہے. وہ کام جو ایک نبی کے ہاتھ پر ہوا ہے ساری دنیا مل کر کرے تو نہیں کر سکتی, جنات کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, فرشتے کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے, انسان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. کائنات کی کوئی چیز زمین آسمان سورج چاند ستارے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ خود اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی اپنی قوت اور طاقت اور اختیار سے کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. اس لیے اس کام کے کرنے سے ساری کائنات عاجز ہوتی ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ پھر وہ کام کرتا کون ہے, وہ کام وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, فاعل اس کام کا, کرنے والا اس کام کا اللہ ہوتا ہے. جیسا کہ قرآن حکیم نے کئی جگہ پر بیان کیا کہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک, تیرے دائیں ہاتھ سے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو جواب دیا ہے یا عصائی, یہ تو ڈنڈا ہے, سوٹا ہے, ہاتھ ہے. پھر فرمایا کہ کفین دے الک ما فی یمینک, جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے تعمیل کرتے ہوئے اس اپنے آسے کو پھینک دیا تو فیضا ہی صوبان مبین, تو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا, ناک بن گیا, اجدہا بن گیا. اب اللہ کے رسول کا کام تو اتنا ہے کہ آسے کو پھینک دینا. اللہ نے آرڈر دیا, موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حکم کی تعمیر کی اور اپنے ہاتھ میں جو آسا لیے کھڑے تھے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق پھینک دیا, بس نبی کا کام ختم ہو گیا. آگے اس آسا کو, اس ڈنڈا کو اجدہا بنا دیا. یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام السلام اپنی زور اور قوت اور طاقت اور اپنے اختیار سے بنانا چاہتے تو کبھی بھی نہ بنا سکتے, کیونکہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. رسول نے یہ لام کے نیچے دو زیر لگائی تنوین, اور لفظ رسول اس میں رسول کو نکرا بنا دیا, اور نکرا جو ہوتا ہے وہ اپنے تمام اجزاء کو شامل ہوتا ہے, تمام افراد کو شامل ہوتا ہے. گویا رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر وہ فرد رسول جس کو میں رسول منتخب کر کے دنیا میں اس کی امت کی طرف بھیجوں گا, ان میں سے کوئی رسول بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی بولا کوئی نشانی اپنی قوت اپنی طاقت اپنے اختیار اپنے تصوروں سے وہ لوگوں کو لا کر دکھا دے, بلکہ جب بھی کسی رسول سے بھی کوئی معجزہ کوئی نشانی ظاہر ہوگی تو وہ اللہ کے اذن اللہ کے حکم سے ہوگی, اس کا فائل کرنے والا اللہ ہوگا. تو اس لیے رسولوں سے معجزے ظاہر ہوتے ہیں. ایک بات اور سمجھیے کہ یہ معجزہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ہاتھ پر کیوں دکھاتا ہے؟ چونکہ رب العالمین اپنے رسول اپنے نبی کو اپنا نمائندہ بنا کر اس کی قوم کی طرف بھیجتا ہے. جب وہ اللہ کے رسول قوم کے پاس جا کر اللہ کے احکامات پہنچاتا ہے, قوم اس کو رسول ماننے سے انکاری ہو جاتی ہے. تو اب آخر کوئی نہ کوئی تو ایسی دلیل اس کے پاس ہونی چاہیے, ایسی نشانی ہونی چاہیے جس سے وہ ثابت کر سکے کہ میں اپنی طرف سے نہیں آیا, کسی اور کی طرف سے نہیں آیا, میں آیا ہوں تو اللہ کی طرف سے آیا ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور صحیح معنی میں 100% سچ ہے اور 100% سے بھی زیادہ یقینی بات ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور اس نے مجھے بھیجا ہے, اور میں جو پیغام پہنچا رہا ہوں یہ میں اپنا نہیں پہنچا رہا, یہ میں تمہارے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. تو اس کے لیے رب العالمین اپنے انبیاء کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی معجزہ دکھاتا ہے. معجزہ اللہ کے رسول کے رسول ہونے پر دلیل ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کہ یہ کام جو اللہ رب العزت نے رسول کے ہاتھ پر کیا ہے, یہ کام اللہ رب العزت نے کائنات کے کسی دوسرے انسان کے ہاتھ پر نہیں کیا. اس کے ہاتھ پر اس لیے کیا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ یہ اللہ کا نمائندہ ہے, یہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے, یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے. اس لیے اس کے آسپاس کو مالک نے نام بنا دیا, باپ بنا دیا, لیکن کائنات کی دوسری انسانیت یا جنات یا فرشتے یا کوئی اور مخلوق آپ سے پہنچتی رہے, کسی کا بھی آپ کا آپ کا پاپ نہیں بنے گا. کیوں؟ کہ کوئی بھی اللہ کا جب نمائندہ نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کے آپ کو اللہ کا آپ کیوں بنائے گا؟ اللہ عزت اپنے نبی کے آسا کو پاپ بنایا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ باقی جیسا یہ میرا نبی دعوت کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور رسول اور نبی ہوں, یہ حقیقت پر باقی میرا ہی بھیجا ہوا یہ نبی ہے کیونکہ میں نے اسی کے آسے کو صاف بنایا ہے. باقی سارے بکھر والے ارد گرد والے آسے پھینکتے رہے, کسی کا آسا بھی صاف نہیں بنے گا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام گیلی مٹی اٹھا لیتے تھے, اس کا پرندے کی شکل بنا لیتے تھے, چونچ بنا دی, سر بنا دیا, دم بنا دی, ٹانگیں بنا دی اور پونچھ مار دی. فیکون طیرًا بإذن اللہ, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ختم ہو گیا. اس کا کام اتنا تھا کہ بیٹی بیٹی اٹھائی, پرندے کی بندی کی شکل بنائی, چونچ اور سر اور دم اور دو ٹانگیں پھونک مار دی. یہ تو مٹی ہے, گیلی مٹی, ادھر پھونک ختم ہوئی, آنند فانند فورن وہ گوشت اور پروں والا روح والا جان والا اڑنے والا پرندہ بن گیا اور لوگوں کے سامنے اڑ گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا کام صرف کتنا تھا, گیلی مٹی کھائی اور اس کی شکل پرندے والی بنائی اور خوب مار دیا. اس کے آگے جو کچھ ہوا یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالی نے کیا. اور یہ مٹی کا بنایا ہوا پرندے کی شکل کو صحیح معنی میں پرندہ اللہ نے بنایا اور وہ بنا اس کو بنایا تو اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا تھا. ورنہ تو دیکھ لو دنیا ساری, بچے سارے مٹی کے کھلونے اور مٹی کے پرندے بناتے رہتے ہیں. کسی کا بھی صحیح بات میں پرندہ بن کر نہیں اڑتا. یہ پلاسٹک کے لوگ بناتے ہیں پرندے, عجیب و غریب چیزیں کھلونوں کی شکل میں, اور بھی دوسری ذاتوں کی بھی بنتی ہیں, لیکن کسی کا پرندہ حقیقی پرندہ نہیں بن سکا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے اسی کے بنائے ہوئے پرندے کو اللہ حقیقی پرندہ بناتا ہے. ایک تو پرندے سے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی رسالت ثابت ہوتی ہے, اور دوسرا اس کو جیسے اللہ کی توحید ثابت ہوتی ہے. وہ کہتے کہ یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. واہ, اگر مومن کے لیے کوئی جادوگر بھی آسان پھینکے اور اپنا دل پر من پر کلام ولام پڑھے اور وہ واقعی یہاں بن جائے, تو پھر یہ اللہ کی توحید کی تو دلیل نہیں بن سکتا نا. یہ تو دنیا کہے گی کہ یہ کیا ہو گیا, یہ اللہ کی وحدانیت کی کیسے دلیل ہے؟ اللہ نے بنایا ہے تو جادوگر نے بھی بنا لیا ہے, اللہ نے بنایا ہے تو پیر صاحب نے بھی بنا لیا. یہ جیسا کہ مشہور ہے ہمارے پاکستان میں, یہ شاہ جمنا ایک بہت بڑا دربار ہے, اس کی گتی نشین ہے فیصل صالح حجاز وغیرہ. ویسے ان کا جو کوئی بڑا تھا, جب اس کے رایوں میں سے مریدوں میں سے کسی کی پیسے چوری ہو گئی یا کوئی ویسے چوری ہو گئی, تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا, چور چور چور. اب یہ بچہ ہی تھا, چھوٹا تھا, تو اس نے کہا اچھا ہمارے عقید مندوں مریدوں کی چوری ہو گئی اور چور بھاگ نکلے, تو یہ فون نے چھوٹی سی دیوار کھڑی تھی, اس کے اوپر بیٹھ گیا اور وہیں کہیں نام پھر رہا تھا, اس کو پکڑ لیا اور اس کو چاپک کے طور پر استعمال کر کے اس دیوار کو دے مارا اور کہا چل دیوار. دیوار دوڑ پڑی, پھر تو جو چاہے دوسرا بھی کر لے اور پھر اللہ بھی کر لے, تو کون سی اللہ کی وحدانیت ثابت ہوگی؟ اللہ کی توحید کیسے ثابت ہوگی؟ توحید کہتے وہ نہیں لیں گے تو اپنے سارے کاموں میں, اپنے پیارات میں, تصورات میں, اپنی شان میں, اپنی قدرت میں, اپنے اختیار میں وہ کیا ہے؟ واحد ہے. ایسا کام, ایسی قدرت, ایسی طاقت, ایسا اختیار, ایسا تصور کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے. واہ, واحد بن بھی کر سکتا ہے جب اس کے ساری خصوصیات, ساری صفات, ساری شانیں, سارے کام صرف کسی کے لیے ہو, ان کاموں میں سے, ان صفتوں میں سے کوئی صفت کسی دوسرے کے اندر نہ ہو, ورنہ تو کیسے وہ ایک بنے گا؟ لا تتخذوا الہین اثنین, یہ قرآن پھر سے اعلان کرے گا, دو الہ نہ بنانا, انما الہکم الہ واحد. یہ واحد کیسے بنے گا؟ وہ بھی بے جان چیز کے اندر جان ڈال کے اس سے اس کو دوڑا دیتا ہے, اور شاہ جیونے کے پیر نے بھی ایک بے جان دیوار کے اندر جان ڈال کے اس کو دوڑا دیا. تیسری میرے دل اللہ رب العزت کی طرف سے جس جس نبی کے ہاتھ پر کوئی ہر کے عادت خلاف عادت, ہر کے قانون خلاف قانون کوئی کام ہوا ہے جس کو معجزہ کہا جاتا ہے, تو وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. معجزے کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. خود نبی بھی اس معجزے کا فاعل نہیں ہے, اس کے اختیار و طاقت و تصرف میں بھی نہیں ہے. اس لیے مالک نے کہہ دیا, میں نے پہلے بھی آئی پڑھی ہے, ما کان للرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ. اب وہ تمام موجود انبیاء علیہ السلام کے اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
جن کو قرآن نے بیان کیا ہے ان کو ماننا ایمان کا حصہ ہے. اور وہ تمام اعزاز سے صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں ان کو بھی ماننا ہے. اب ان معجزات کو لے کر دنیا نے کرامات کا بھی طوفان کھڑا کر دیا. کرامت کہتے ہیں اللہ کے رسول کے علاوہ اللہ کے نبی کے علاوہ انبیاء علیہ السلام کی امت میں سے کوئی فرد جب مومن اور متقی بن جاتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو رب العالمین کبھی کبھار اس کے ہاتھ پر بھی کوئی ایسا کام ظاہر کر دیتے ہیں جس کو دوسرے نہیں کر سکتے. اس کو کہا جاتا ہے کرامت. کرامت کا معنی ہے عزت. یعنی رب العالمین نے اپنے اس نیک مومن بندے متقی بندے کے ہاتھ پر اس کے ذریعے ایسا کام کرایا ہے, کرنے والا خود اللہ ہے, وہ مومن متقی نہیں کر سکتا, اس کو کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لیکن کس نے کرایا؟ اس کے ہاتھ پر کرایا تاکہ مومنوں میں اس کی عزت بڑھ جائے. اس کرامت کو قرآن حکیم نے بیان کیا. بعض کرامات ہیں جن کا ذکر احادیث سے صحیح میں ہے. اب وہ کرامات جن کو قرآن نے بیان کیا ہے ہم وہ مانتے ہیں. وہ کرامات جن کو حدیث سے صحیحہ نے بیان کیا ہے بابا کرام کے متعلق, تابعین کے متعلق, وہ ہم مانتے ہیں. لیکن یہ ساری کرامات آج یہ پوری زمین پر پھیلی پڑی ہے. اگر زمین کو تم کاغذ میں ڈالو اور ان لوگوں کی بیان کرتا اور کتابوں میں لکھی ہوئی تمام کرامات زمین پر لکھو تو شاید میرا تخمینہ ہے کہ زمین بھی پوری نہیں آئے گی. ان کرامات کو ہم نہیں مانتے. ہم صرف انہی کرامات کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے, قرآن نے بتایا ہے یا صحیح احادیثوں میں آیا ہے. بس وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں دین نے سکھایا تحقیق کرنا. اس لیے تم دیکھتے ہو کہ ہمارے پیارے سید ابن آدم کا فرمان بھی تب مانا گیا جب اس کی تحقیق کی گئی کہ واقعی یہ فرمان ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور جس کے متعلق یہ ثابت ہوا کہ اس کے بیان کرنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں, اس فرمان رسول کو فرمان نبی کو بیان کرنے والے تیسرے آدمی تک چوتھے آدمی تک پانچویں آدمی تک پہنچانے والے یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں, ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو اس حدیث کو کیا کیا گیا ہے؟ تسلیم نہیں کیا گیا, ٹھکرا دیا گیا ہے, ضعیف کہہ دیا گیا ہے, موضوع کہہ دیا گیا ہے. اگر میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بغیر تحقیق کے کوئی نہیں مانتا تو پھر ایرے پہنے کی بات کو کون مان لے گا؟ جو کھڑا ہو وہ کتابوں سے کتابوں لکھتا چلا جائے اور وقت پہ وقت کیا کرتا چلے جائے اور بغیر دلیل بغیر ثبوت کے دنیا سے ملوائے اور اسلام کے اس کو حصہ قرار دے دے, اس کو کوئی حق نہیں بنتا اور کسی کو ماننا بھی کوئی حق نہیں بنتا. ایک بات. دوسری بات, کرامت کی تعریف کیا ہے؟ کرامت جب کسی مومن متقی اللہ کے پیارے آدمی کے ہاتھ سے اللہ ظاہر کرتا ہے, کرامت کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. نبی کو تو مولوی کے ظاہر ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریق بدلیا نہیں بتا دیتا ہے, لیکن وہی ولی پر تو وہی نہیں آتی. ولی کو ایک کرامت کے پیڑ کے ظاہر ہونے سے پہلے اس کو کیسے پتا چلے کہ آج فلا ٹائم میرے ہاتھ سے میرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم کام خر کے حاصل کرانے والے ہیں, اس کو پتا نہیں چل سکتا. یہ رہنا بات ہے کہ مولویوں نے چور دروازے نکال لیے ہیں. کیسا چور دروازہ؟ ولیوں کو کش ہوتا ہے, کش کے ذریعے ایسی باتیں معلوم کر لیتے ہیں. ولیوں کو الہام ہوتا ہے, الہام کے ذریعے ایسی باتیں معلوم کر لیتے ہیں. یہ ولیوں کو انکار ہوتا ہے اور انکار کے ذریعے ایسی باتیں معلوم کر لیتے ہیں. قرآن حکیم نے ان کے تمام نقائص کا رد کر لیا اور کہہ دیا ما کان اللہ لیضلیا کو الگ گئے, کہ جھوٹ مت بولو, غلط عقائد مت بناؤ, سن لو اللہ کی بات. مالک نے صاف کہہ دیا ما کان اللہ لیضلیا کو الگ گئے. اے میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں, چاہے تم اصحابہ کا مقام رکھتے ہو یا ان کے بعد تابعین تابعین کا مقام رکھتے ہو, یا تم میں سے کوئی محدث ہو, یا تم میں سے کوئی فقیہ ہو, کوئی بڑا مومن متقی ہو, سب سن لو کیا مدد آنے والی تعلیم سن لے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ذریعے سے بھی غیب پر مطلع نہیں کرے گا. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ہاں البتہ غیب کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ ان اپنے رسولوں کو دیتا ہے جن کو وہ اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیتا ہے, چن لیتا ہے. نبیوں کو تو بدریا ولی غیب کی خبر دے دی جاتی ہے, لیکن ولیوں کے بعد اے پیاری امت محمدیہ تمہارے لیے دروازہ بند ہے, تمہیں کسی شکل میں کسی صورت میں بھی غیر کی اطلاع اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. اب تم بتاؤ جب اللہ غیر کی اطلاع نہیں دے گا کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ کوئی اور ذریعہ ہے کہ آدمی غیر پر مطلع ہو جائے سوائے زہری اسباب کے, جیسے تم نے فیکس ایجاد کر لی, مشین موبائل ایجاد کر لیے جی, اور اس قطرہ کے وہاں امریکہ میں بیٹھا ہوا آدمی تمہیں فیکس کے ذریعے وہاں ہونے والے واقعات پر مطلع کر دیتا ہے اور تم یہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہو امریکہ میں یہ ہو گیا, تو یہ سبب بنا جس کے ذریعے تمہیں اطلاع ملی. ٹیلی ویژن میں کسی نے بیان کر دیا تم نے سن لیا, ریڈیو نے بیان کر لیا تم نے سن لیا, یہ فیکس کے ذریعے تمہارے پاس کوئی تحریر پہنچ گئی, تو یہ سارے کیا ہیں؟ اسباب ہیں. اسباب کے ساتھ یا تم نے ایک مشین یاد کر لی ایکس رے کی, یا دوسری ان مشینوں کے ذریعے تم نے پیٹ کے اندر جس کے اندر کچھ حالات معلوم کر لیے, یہ سب کیا ہے؟ اسباب کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ کوئی چیز معلوم ہو جائے اس کو غیر دانی نہیں کہا جا سکتا. غیر دانی تو وہ ہوتی ہے جو کسی ذریعے سے بھی ماحول اسباب کے ذریعے سے حاصل نہ ہو اور بغیر اسباب کے ماحول کے اسباب کو حاصل کر لے. تو اس لیے ولیوں کے لیے تو یہ بات ٹھیک اللہ کی وہی آ جاتی تھی, وہ معاہدے سے پہلے بھی اگر کوئی خبر دے دے تو وہی دے بتا دیا اس کو, لیکن ولیوں پر تو وہی بند ہے. اس لیے کوئی کرامات اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوگی اگر تو وہ اس کو پہلے پتا نہیں ہوگا, جب ظاہر ہو جائے گی تو پھر اس کو پتا چلے گا. دوسری شرط کرامت کے لیے کہ جیسے کسی نبی کے اختیار میں, قدرت میں, طاقت میں, تصرف میں معجزہ ظاہر کرنا نہیں ہوتا, اسی طرح ولی کے بھی قبضہ ہے قدرت میں, اختیار میں کرامت ظاہر کرنا بھی نہیں ہوتا. اس معجزے کا فاعل بھی اللہ ہوتا ہے اور کرامت کا فاعل بھی اللہ ہوتا ہے. معجزہ وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو, اور کرامت وہ ہوتی ہے جو ولی کے ہاتھ پہ, اللہ کے مومن متقی بندے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو. مثال کے طور پر قرآن نے ہمیں ایک کرامت بتائی, کلما داخل علیہا زکریا المحراب, یہ مئی مریم ہے جس کی ماں نے منت مانی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں یہ تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی, اس سے دنیاوی کام نہیں کراؤں گی. جب بچہ باہر آیا تو کیا تھی؟ لڑکی. لڑکی چونکہ منت تو مان لی تھی تو جب بچی چلنے پھرنے والی کچھ عقل مند ہوگی تو وہاں بیت المقدس میں جا کر پہنچا دی. زکریا علیہ السلام تو السلام زندہ تھے, انہوں نے ان کو سمجھایا عبادات کے طریقے, ذکر اذکار کے طریقے بتائے اور ایک کمرہ ان کے لیے منتخب کر دیا. وہ بڑی ہوتی چلی گئی, بڑی ہو گئی, بڑی ہو گئی, تو زکریا علیہ السلام اس کی تربیت کے لیے اس کے پاس جایا آیا کرتے تھے حالات پوچھنے کے لیے. تو اللہ فرماتا ہے کلما داخل علیہا زکریا المحراب, جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام مریم کے عبادت خانہ میں حجروں میں تشریف لے جاتے تھے, واجد عندہا رزقا, اس کے پاس رزق دیکھتے تھے, پوچھتے تھے انا لک ہذا, یہ تجھے کس نے دیے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, کیسی تھی؟ قالت هو من عند اللہ, یہ مجھے اللہ نے بھیجے. یہ ایک کرامت ہے مریم کی, مریم صدیقہ کی, جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اب مریم کو اس رزق کے آنے سے پہلے کوئی اطلاع نہیں ہوتی تھی. مریم کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ جب چاہے وہ جو رزق پسند کرے وہ منگوا لے, نہیں, یہ تو اللہ بھیجتا تھا اور اللہ ہی منتخب کرتا تھا کہ آج کون سا رزق بھیجنا ہے اور آج کون سا بھیجنا ہے. یہ ہے کرامت جس کو قرآن نے بیان کیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک کرامت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بخاری میں بیان کی ہے کہ ایک رات ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو کافی دیر بیٹھے رہے, گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, ان کے لڑکوں نے مہمانوں سے کہا کہ کھانا کھا لو, ابا شاید دیر سے آئیں گے, لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں, جب بھی وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ کھانا کھا لیا ہوگا مہمانوں نے, تو وہ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جب گھر گئے تو پوچھا کہ مہمانوں نے کھانا کھا لیا ہے, انہوں نے کہا نہیں جرا. تو غصے میں آگے کتنی بڑی دیر ہوگی, رات کا یہ ٹائم ہو گیا اور ابھی تک مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا, اس غصے میں آ کر انہوں نے قسم کھا لی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کھانا اٹھا کر جب اپنے مہمانوں کے پاس لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آئیے آپ بھی کھائیے, ان کا میں نے تو قسم کھا لی ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا, اس لیے میں تو نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کھا سکتے تو پھر ہم بھی نہیں کھاتے, ہم نے دیر اس لیے کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے, اگر آپ نے قسم کھا لی ہے اور کھانا نہیں کھائیں گے تو یہ لے جاؤ اور پہنچا دو, ہم بھی نہیں کھائیں گے. اب اس کے بعد انہوں نے قسم توڑ لی. جب قسم کھا کر کوئی توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے تین روزے. انہوں نے کہا چلو کفارہ لیتے ہیں, تو کہا میں نماز نہیں کرتا ہوں. ہم مل کر کھانے بیٹھ گیا تو گھر سے گھر والی نے آواز دی کہ گھر میں کھانا جتنا آپ لے گئے تھے اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے, اگر ضرورت پڑے کھانے کی تو گھر سے اور لے جانا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں کہا کہ گھر والوں تمہارے اوپر اللہ رحمت کرے, کیا پوچھتے ہو, یہاں جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. یہ کھانے کا بڑھ جانا یہ ہے کرامت. اس کھانے کو کون بڑھا رہا ہے؟ اللہ. صدیق اکبر کا یا اس کی بیوی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس کی دوست بیوی اور محترمہ کو بھی کھانے کے بڑھنے سے پہلے کوئی خبر نہیں تھی, کوئی اطلاع, کوئی پتہ نہیں تھا کہ آج ہمارا کھانا زیادہ ہو جائے گا, بڑھ جائے گا. ایسی کرامات تو صحیح ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو کرامات کی بھرمار اور ایک طوفان اور ایک سیلاب آیا ہوا, انہی کرامات نے لوگوں کو مشرک بنا دیا, لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر ان صوفیاء کے قدموں میں گرا دیا ہے. انہی کرامات کی وجہ سے لوگوں نے سورج کو پوجا ہے, چاند کو پوجا ہے, ستاروں کو پوجا ہے, گائے کو پوجا ہے, گھوڑے کو پوجا ہے, زندہ کو پوجا ہے, مرنے والے کو پوجا ہے, ننگے کو پوجا ہے, کپڑے پہننے والے کو پوجا ہے. پھر یہ غیر اللہ کی پوجا کا وہ طوفان آیا ہے کہ انسانیت کے شہروں کے شہر یہ طوفان بہا کر لے گیا ہے, قوموں کی قومیں بہا کر لے گیا, خاندانوں کے خاندان بہا کر لے گیا. نتیجہ یہ نکلا کہ جہنم انسانوں سے بڑھ گئی. دیکھا ہے کرامات اے حدیث کی ایک کتاب چھپتی ہے صدرا سے, وزیر آباد کے قریب ہے, میں وہاں گیا تھا تبلیغ کے سلسلے میں. اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید نے زمین مساجری پہ لی ٹھیکے سے, گندم کی کاشت تو صحیح نہیں نکلی, غلہ سے صحیح نہیں برآمد ہوا. اس نے اپنے پیر سے جا کر کہہ دیا, پیر جی ٹھیکے کی رقم بھی پوری نہیں ہوتی, اب ان کو کیا دوں اور بچوں کے لیے کیا رکھوں. اس وقت وہ نہا چکا تھا اور وہ کپڑا جو باندھ کر وہ نہایا تھا, وہ دھوتی اس نے اس مریض کو دے دی, کہا لے جاؤ جو ڈھیر آپ کے گندم کا پڑا ہوا اس کے اوپر ڈال دو اور نیچے سے توڑنا شروع کر دو. چنانچہ وہ لے گیا, اس نے وہ دھوتی اوپر ڈال دی, نیچے سے توڑنا شروع کر دیا. جتنی گندم مستاجری نے دینے کی تھی وہ سب ان کو دے دی, ان کی پوری ہو گئی. اب یہ اپنے لیے بھی نیچے سے اٹھا اٹھا کے توڑ کے دوسرا ڈھیر لگا رہا ہے. اتنے میں پیچھے سے پیر صاحب بھی تیرتا ہوا تشریف لے آیا اور آخر کا کیا بولا, اس نے کہا شکریہ 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 جناب کا. وہ کھیتا بھی پورا ہو گیا اور یہ دیکھو بچوں کے لیے بھی میں نے اتنی گندم اٹھا کے رکھ دی ہے. کہا تو بہت بڑا حریص ہے, اور دھوتی اٹھائی تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا. یہ کرامات مان لیں, اس کو کیسے پتا چلا, اس کو کس نے بتایا کہ آج تو دھوتی دے گا اور تیرا یہ مرید گندم کے ڈھیر پہ ڈالے گا, اللہ تعالیٰ کے ڈھیر کے اندر رکھ کر ڈالے گا اور وہ اتنا دیر بڑھ جائے گا. یہ تو کس نے بتایا, اس کے پاس کہاں سے یہ علم آیا کہ آج میرا اللہ میرے دھوتی کی وجہ سے یہ کرامت ظاہر کر دے گا؟ نہیں, اور نہ یہ تو کوئی اختیار تھا کہ کسی گندم کو کوئی بڑھا دے. یہ سارا کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اس کو کرامت کہنا ہی بہت بڑا جرم ہے.
سب سے پہلے کرامت لینے سے پہلے کرامت لکھنے والا پہلے یہ ثابت کرے
کہ یہ واقعی ولی تھا, یہ مومن اور متقی تھا. مومن اور متقی ثابت کرنے کے لیے اس کے پہلے ایمانیات ثابت کرنے پڑتے ہیں کہ اس کے ایمانیات اور اقاص پورے شرک سے پاک تھے. پھر اس کی زندگی کا عمل ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق تھا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ولی وہ ہوتا ہے جس کی تعریف خود اللہ نے فرمایا اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے دوستوں پر ولیوں پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا, لیکن ولی اور ولی ہوتے کون ہیں؟ الذین آمنوا, جو مومن ہوتے ہیں, وقام یتقون, اور جو متقی ہوتے ہیں ان کی زندگی کا ہر کام تقوی کے مطابق ہوتا ہے, تقوی کے خلاف نہیں ہوتا. جتنی کرامات آج صفحہ کتاب پر موجود ہیں, جاؤ دنیا پہ چلائیں دو کہ ان کرامت جس شخصیت کی تم بیان کر رہے ہو پہلے سے ایمان ثابت کرو اور پھر تقویٰ ثابت کرو. اس کے بعد پھر کرامت تب مانی جائے گی جب کرامت اپنے اصولوں کے مطابق ثابت ہو. اس لیے تو لوگوں نے سمجھ لیا ہم ولی کیا کرے گا, یہ تو ناپاک دھوتی نے وہ کام کر کے دکھایا تو ولی کیا کرے گا, وہ تو اس لیے بڑھ چڑھ کر جو چاہے گا وہ کرے گا. انہیں جھوٹی کرامات نے پوری انسانیت کو کفر شرک سکھا دیا.
لکھنے والے نے کہ سید احمد رفاعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مقدس پر پہنچ گیا, وہاں باہر بیٹھ کر دو شیر پڑے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی دیواریں پھاڑ کر اپنا ہاتھ باہر نکالا, 50,000 لوگوں نے زیارت کی اور سید احمد رفاعی نے اس کا مصافحہ کر دیا.
یہ کرامت ہے, اس کو کون کرامت مانتا ہے؟ کیسے مانا جائے اس کو کرامت جس سے اللہ کی کتاب کی نفی ہوتی ہے؟ اللہ کہتا انا کا میتم و انا ہوں میتم. اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا یہ طے مقرر ہے جب وہ آ جائے گا تو آپ بھی کیا بن جائیں گے؟ میت بن جائیں گے. اور یہ باقی انسان جتنے ہیں ان کے بھی مقرر ہے وقت, جب ان کا وقت بھی آ جائے گا تو یہ بھی اپنے اپنے وقت بھی کیا بن جائیں گے؟ میت بن جائیں گے.
لوگوں کیا پوچھتے ہو اللہ جانتا ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کے علماء خطیبوں نے, اس قوم کے سکالوں نے قسم کھائی ہوئی تھی
کہ ہم اتنا شرک پھیلائیں گے کہ دنیا کا کوئی فرد بھی شرک سے بچ نہیں نکلے گا.
قرآن نے یہ اعلان کیا,
امی عائشہ نے گواہی دی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا روح مقدس نے پرواز کیا اور جسم مقدس سے نکلا تو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میری گود میں تھا. کیا نکلا؟ روح نکلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مقدس کدھر تھا؟ صدیقہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا. یہ موقع کی گواہ ہے, کہ واقعی اللہ رب العزت نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اپنے نبی سے فرمایا تھا کہ تیرا وقت مقرر ہے اور جب وہ آیا اور موت آ گئی تو میت بن جائے گا, اور واقعی آج میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا روح مقدس پروان کر دیا ہے, اور میرا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مقدس نہیں میری گود میں موجود ہے. لیکن تمہارا سکالہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس جس میں مقدس سے نکلی ہی نہیں. جی مان جاؤ یہ بات, مان گئی یہ دنیا بات, اور آج کل کے کی چور دنیا کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہی نہیں. نہ قرآن کی کوئی بات مانتا ہے, نہ امی صدیقہ کی گواہی کوئی مانتا ہے. صدیق اکبر نے بھی گواہی دی جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر سن کر کے صدمہ برداشت نہ کر سکے اور یہ کہنے لگے کہ جو یہ کہے گا کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر موت آ چکی ہے اس کا سر قلم کر دوں گا. واہ صدیق, اللہ نے تیرے سے کیسا عجیب کام لے لیا. مسجد نبوی میں جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ رس نکل جاؤ عمر, ذرا خیر پہ جائیے بات کر دیے, لیکن وہ سنتا ہی نہیں تھا. تھوڑی سی دور چلے گئے صحابہ کرام بھی اٹھ کر وہاں چلے گئے, وہاں انہوں نے خطبہ دیا من کان منکم یا بولو محمدن فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. اس کو نقل کس نے کیا؟ امام بخاری نے اور دوسرے محدثین نے بھی. کہا کہ سن لو, اگر کوئی تم میں سے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا عبادت کرتا تھا وہ دل کے کانوں سے سن لے, فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, یقیناً محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکا ہے. قد لگایا, ماضی کا صیغہ ما کا استعمال کیا, کوئی لفظ پھیری پھیری والے استعمال نہیں کیے, زو مانا لفظ استعمال نہیں کیا, سیدھا لفظ موت کا استعمال کیا اور دنیا کو بتایا کہ اگر تم زندہ سمجھو گے تو یوں سمجھ لو کہ تم انسان کے پجاری ہو, اس کی عبادت گزار ہو, چونکہ یہ شان تو میرے اللہ کی ہے, حی یموت تو میرے اللہ کی شان ہے, دوسرے تو کسی فرشتہ کی شان نہیں, جن کی شان نہیں, نبی کی شان نہیں, ولی کی شان نہیں, کسی کائنات کے سورج و چاند و ستاروں کی شان نہیں, یہ تو سب فنا ہونے والے ہیں. کل من علیہا فان, ہر چیز فنا ہونے والی ہے, کون باقی رہے گا؟ وجہ صرف تیرے ایک رب باقی رہے گا, باقی کوئی چیز کے علاوہ باقی نہیں رہے گی. یہاں تک تم بیٹھے ہو یہ تو آگے بڑھ رہے ہیں, کہتے اور یا اللہ مرتے نہیں ہیں, نقل مکانی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وصال فرما گئے, پردہ فرما گئے, انتقال فرما گئے, روح پوش ہو گئے. کبھی یہ نہیں کہیں گے جو لفظ قرآن نے استعمال کیے, جو لفظ علی گنبر نے استعمال کیے وہ کبھی نہیں استعمال کریں گے. اگر کوئی کرے گا تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیں گے, کہیں گے یہ گستاخ ہے, رسول ہے. تو اس سید احمد کی کرامت نے اس واقعے نے بتا دیا کہ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں. صرف زندہ ہی نہیں بلکہ مختار کل بھی ہیں, ان کے پاس اختیار بھی ہے, اور صرف اختیار ہی نہیں عالم الغیب بھی ہے. تو ان کو یہ بھی کہتا ہے کہ سید احمد رفائی کس سمت میں بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح ہاتھ نکالا ہے, ادھر نہیں نکالا, ادھر نہیں نکالا, پتا جو تھا ادھر نکالوں وہ تو کوئی نہیں بیٹھا, مسافہ کون کرے گا, ادھر نکالوں تو وہ نہیں ہے, ادھر نکالا جدھر وہ بیٹھا ہوا تھا. عالم الغیب بھی ہو گئے, مختار کل بھی ہو گئے, زندہ حی لا یموت بھی ہو گئے. اس کرامت کو مانو جس کے شرک کی دل دل میں ہم سمجھیں گے اور کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے. تو اس لیے لوگوں یہ ساری کرامات کیا ہے, ایسی ہی ہے. یہ بابا رب القانی اپنی دوسری منزل کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, ادھر کھڑکی سے باہر جھانکا تو کیا دیکھا کہ شاہ شمل کاغذ کی کشتی بنا کر اوپر بیٹھ کر اس کنارے سے اس کنارے آ رہا ہے. دیکھا کیا ہی کچھ ہے, کوئی اختیار ایسا ہے جو ان کے پاس نہ ہو, کوئی قدرت ہے جو صرف اللہ کے پاس ہو ان کے پاس نہ ہو. بات یہ بنی کہ اس کو پتا چلا کہ وہ سلطان آ رہا ہے, سارے کشتی والوں سے کہا, ملاحوں سے کہا کشتیوں کو اس پتن سے دور لے جاؤ, پتن پر کوئی کشتی نہ ہو. جب وہ آیا تھا سمجھ تو کشتی نہیں تھی. یہ کیا ہو گیا؟ کہا چلو کوئی بات نہیں, کاغذ نکالا کشتی بنائی, بیٹھ گیا اور کشتی کو آرڈر دیا, چل پڑی. مریدوں نے کہا جناب ہم, کہا ادھر ادھر تم بھی لٹک جاؤ. اب کاغذ کی کشتی ایک نہیں کتنے آدمیوں کو لے کر تیرتی جا رہی ہے. آرڈر کون ہے جو آرڈر کے سامنے سر تسلیم ہم نہ کرے؟ کیا مجال دریا کی اس کشتی کو ڈبو ڈالے؟ کیا مجال کاغذ کی کہ وہ گیلا ہو کر پھٹ جائے؟ یہ ساری طاقتیں ان کے پاس ہیں. جب اس نے دیکھا کہ وہ میرا منصوبہ تو ناکام ہو گیا, وہ ملا موجود نہیں تھے, کشتیاں موجود نہیں تھی, پھر بھی یہ اپنی کشتی کاغذ کی بنا کر یہ پار آ رہا ہے, ادھر آ رہا ہے, وہیں نگاہ ڈالی اور دیا کشتی باور میں. جب اس نے دیکھا کشتی گھوم رہی ہے, یہ کون ہے کشتی کو بھنور میں ڈالنے والا؟ ادھر نگاہ پڑی تو وہ دوسری منزل کی کمرے سے کھڑکی میں وہ دیکھ رہا تھا, سر باہر نکلا ہوا تھا, وہی آٹا دیا اس سے وہ سینگ نکل گئے. اب وہ سر کو اندر کرتا ہے تو سینگ اتنے لمبے نکل گئے کہ سر اندر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے کراما, اللہ نے ایک بات کہی تھی قرآن میں کہ اگر دو الہ ہوتے دنیا میں, وہاں میرا اللہ تیری کیا شان,
اگر دو الہ ہوتے تو الہ ہوتے ہر الہ دوسرے پر کیا کرتا
اور ان کی آپس میں مقابلے اور جنگ ہوتی. لا الہ بعضهم لا بعض, لیکن چونکہ کائنات میں دوسرا کوئی الہ, اس لیے آج تک کوئی اللہ کی طرف تک دوڑا نہیں ہے.
انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو دیکھو دو الہ ہیں, وہ پار نہیں آنے دیتا.
یہ اس کے سین نکال کے اس کو کھڑکی کے پار میں جانے دیتا. یہ کرامات ماننے ہم نہیں مانتے, وہی کرامت مانیں گے جس کو قرآن نے بیان کیا. وہ اکرامت مانیں گے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے بیان کیا. اس کے علاوہ ہم کوئی کرامت نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کہ یہ ہمیں شرک دلدل میں پھنسا دیں گی. اور دنیا نے دیکھ لیا ان کرامات کو مان مان کر بیان کر کر کے لوگ آج شرک و کفر کے اندر لگ پڑے. جی کرامت ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جب درد دے اٹھا, علی کی پیدائش کا وقت آیا تو گھر سے نکل کر کعبے کی دیوار کے پاس آ گئے اور اپنا پیٹ کعبے کی دیوار سے رگڑا تو کعبے کی دیوار کھل گئی, مائی صاحبہ اندر چلی گئیں اور وہاں جا کر علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوا. اس لیے دنیا اس کو کہتی ہے مولود کعبہ, کہ یہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے, یہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والا بچہ ہے. جی اب بتاؤ مان جائیے, نہ کوئی ثبوت نہ کوئی دلیل, ایسے ہی مان جائیے. پھر یہ بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ علی کی امی کا ایمان عقیدہ کیسے تھا. بس یہ تو میرا اپنا نفس ہے, جس کو چاہے ولی بنا دے اور جس کو ولی جس ولی کو چاہے اس کی ولایت کا انکار کر دے. چاہو تو علی کی امی کو ولایت ہی نہیں بلکہ الوہیت کے سٹیج پر بٹھا دیا, اور چاہو تو ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور اصحابہ کرام جیسے ولیوں کی ولایت کا انکار کر دیا, ان کے ایمان کا بھی انکار کر دیا. یہ تو سب چاہت چلتی ہے اور اسلام چاہت کا جنازہ نکال دیتا ہے. اسلام چاہتوں کو دفن کر دیتا ہے. اسلام کہتا ہے مسلمان تب بنے گا جب اپنی ہر آئے ہر چاہت کو میرے سامنے قربان کر دے گا. تو وہی کچھ کرے گا جو اسلام چاہے گا. آدمی چاہتا نہیں ہے کیا, کچھ نہیں چاہتا, لیکن اسلام کہتا ہے خبردار اب کے بعد تو تیری آنکھ اٹھ گئی اور ایک حسینہ کے چہرے پر پڑ گئی, اب دوسری بار یہ آنکھ اٹھ کر اس کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتی. تیری خواہش ہے کہ اس کو دیکھتا دیکھتا سب ہاتھ گزر جائے اور وہی میری روح نکل جائے. تیری خواہش تو یہ ہے, لیکن نہیں, تیری خواہش پہ پابندی ہے. ایک بات تو بے توجہ سے بے خبری سے تیری آنکھ اٹھی اور نگاہ ادھر پڑ گئی, اب دوبارہ نگاہ نہیں پڑے گی. اس لیے ابھی جو کرامات کا جال بچا ہوا ہے. پھر اس کی بات سناؤ لطیفہ, ہر گروہ کی اپنی ولی ہیں, وہ گروہ دوسرے گروہ کے ولیوں کو نہیں مانتا, دوسرے ولی کے دوسرے گروہ کے اپنے ولی ہیں, اس کے ولیوں کو تیسرا گروہ نہیں مانتا, تیسرے گروہ کے اپنے ولی ہیں, وہ ان دونوں گروہ کے ولیوں کو ولی نہیں مانتا, اور کوئی بھی ان کو نہیں کہتا کہ یہ دوست آگے اولیاء ہے. یہ منکر اولیاء ہے. اگر منکر اولیاء کوئی کہے تو پھر سارے منکر اولیاء, ہر گروہ کے دوسرے گلیوں کو نہیں مانتا, تو سارے منکر اولیاء ہر ایک اپنی ولیوں کو مانتا ہے. تو معلوم ہے یہ ولی بنائے جاتے ہیں, ولیوں کے بنانے کی ایک فیکٹری ہے, وہاں یہ ولی بنائے جاتے ہیں اور ہر گروہ اپنے اپنے ولی بناتا ہے. تو اگر تم ایک دوسرے کے ولیوں کو نہیں مانتے ہو اور ہم تم سب کے ولیوں کو نہ مانیں گے تو کون سا بڑا گناہ ہو جائے گا؟ وہ ایمان تم خود کرتے ہو کہ دوسروں کے ولیوں کو ولی نہیں مانتے ہو. وہی جرم ہم کر رہے ہیں کہ تم سب کے ولیوں کو ہم نہیں مانتے ہیں. جی پھر دیکھو کرامات بھی ہر ایک مانے گا تو اپنے ولی کی, دوسرے کے ولی کی کوئی بھی کرامات نہیں مانتا. کیا لاجرتا ہے جو تماشا بنایا ہوا ہے, یہ تو ایک سرکش کا کھیل ہے. اور قرآن اعلانیہ کہتا ہے کہ ان کا بھی لائب و لاؤ کھیل اور تماشا ہے. ہر ایک لوگ اپنے ولیوں کی کرامت مانتا ہے, دوسرے کے ولیوں کی کرامت نہیں مانتا. تو پھر تم مجرم نہیں ہو. تم کہتے ہو ہم تو ولیوں کو بھی مانتے, ان کی کرامتوں کو بھی مانتے ہیں. حالانکہ تم اپنے ولیوں کو ولی مانتے ہو, اپنے ولیوں کی کرامات کو مانتے ہو, اور دوسرے کے ولیوں کے ولی کو بھی ولی بھی نہیں مانتے اور اس کی کرامت کو کرامت بھی نہیں مانتے. تو جو جرم تم کرتے ہو وہ جرم ہم کرتے ہیں, چاہے ہم تین ہو یا چار ہو یا پانچ ہو یا جتنے بھی گروہ ہیں اور ان کے جتنے بھی ولی ہیں. ہم نہ کسی کو ولی مانتے ہیں نہ اس کی کرامت کو مانتے ہیں. کیوں کہ تم ایک دوسرے کو مومن بھی نہیں مانتے, تم ایک دوسرے کے عقائد کو بھی نہیں مانتے. تم کہتے ہو ان کا عقیدہ غلط ہے, جی وہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ غلط ہے. تم کہتے ہو کالی پگڑی ٹھیک نہیں, دوسرا کہتا ہے سب پگڑی ٹھیک نہیں, تیسرا کہتا ہے سفید پگڑی ٹھیک نہیں. یہ جنگ آج سے نہیں ہے. قالت اليهود لعنت النصارى على شيء وقالت النصارى لعنت اليهود على شيء. یہودی کہتے ہیں عیسائی بے ایمان ہے, ان کا کوئی دین نہیں ہے, اور عیسائی کہتے ہیں یہودی بے ایمان ہے, ان کا کوئی دین نہیں ہے. جی مالک کہتا دیکھ رہے گا تماشا, وہ ہم یتلون الکتاب, حالانکہ دونوں طرح پڑھتے ہیں, دونوں طرح پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں, لیکن اعلان ان کے یہ ہے آپ پر بھی وہ ایمان ہے. سارے قرآن پڑھتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں, وہ کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں. اللہ اکبر. اس لیے بھی جو جب تم نہیں مانتے ایک دوسرے کا ایمان, جب تم نہیں مانتے ایک دوسرے کو ولی, جب تم نہیں مانتے ایک دوسرے کے ولی کی کرامت, تو اگر ہم نے تم سب کے ایمان کا انکار کر دیا, تم سب کے ولیوں کا انکار کر دیا, تم سب کے ولیوں کی غلط کرامات کا انکار کر دیا, تو ہم نے کوئی انوکھا کون سا جرم کیا؟ اگر ہم بھی مان لیتے تمہارے ولیوں کی کرامات, اللہ یہ ایمان ہمیں کبھی نہ دیتا. یہ کفر شرک سے پاک اللہ ایمان ہمیں کبھی نہ دیتا. جیسے یہ کرامات ماننے والے آج اپنے پیر کا پیشاب پی جاتے ہیں, ہم بھی پیشاب پینے والے بن جاتے ہیں. ان کا کتا, پیر کا کتا اگر آواز نکالے یہ سے کہتے لبیک اللہم لبیک, ہم بھی ایسے بن جاتے ہیں. اللہ تیرا کروڑ ہاتھ ارب خرب ہاتھ بے شمار بال شکریہ تیرا اللہ کہ تو نے ہمیں اس شرک و کفر سے بچا لیا, اپنی پہچان دے دی, اپنی شان سمجھا دی, اللہ کی کتاب تو نے سمجھا دی. ہم نے کہہ دیا لے سکمت نہیں شیئر, اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا, اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا, سارے اس کے محتاج ہیں, کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہے کسی کے پاس کچھ؟ قرآن نے صاف کہہ دیا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من کتمیر.
ارے دنیا والو سورج کو پکارو گے, چاند کو, نبیوں کو پکارو گے, ولیوں کو, جادوگروں کو پکارو گے, تمیز گروں کو, جن بادوں کو پکارو گے, جنوں کو, جس کو بھی تم پکارو, کسی کے پاس بھی ایک ذرہ خاص کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا.
سب کچھ کون کرتا ہے؟ ایک اللہ کرتا ہے. ان کرامات نے قوموں کو غرق کر دیا, اس لیے آج پیر کے دربار پہ بیل پیدا ہوتی ہے, بیوی کا درخت, دنیا اس کے سامنے کپڑے بچھاتی ہے. جس عورت کے کپڑے پر اس کا پتا گرتا ہے وہ اس عقیدت سے کھا لیتی ہے کہ چلو لڑکا نہیں تو لڑکی تو ضرور ملے گی. بیل گرتا ہے تو خوشی سے کھا لیتی ہے کہ پیر کی بیل کا بیل کھاؤں گی تو لڑکا پیدا ہوگا. پیر کے چشمے کا پانی چھپا دیتا ہے, پیر کی قبر کی مٹی چھپا دیتی ہے. یہ سب کچھ کرامات کے ذریعے ہمیں تباہ برباد کیا گیا, ہمیں اللہ کے عذاب کا موت طے کرا دیا گیا, ہمیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیا گیا, جبکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہے, فراڈ ہی فراڈ ہے, دھوکہ دھوکہ ہے. اللہ کی کتاب کا انکار ہے, اللہ کی کتاب کے آیات کی تکذیب ہے. ایک کفر و شرک سے بھرا ہوا نیا دین ہے اسلام کے مقابلے میں. اس لیے عزیزو, وہ کرامات اور وہ معجزات جو صحیح صورت حال سے ثابت ہیں اصحاب کرام کے, انبیاء علیہ السلام کے, وہ ہم مانتے ہیں, لیکن بات ہے یہ جن کا ایمان بھی ثابت نہیں, جن کا عقیدہ بھی خراب ہے, ان کی کرامات کیوں مانیں ہم؟ اس لیے ہم ایسی کرامات کو نہیں مانتے. اب کا فل علی والا سالم و منی رب اللہ کا قبل منا ان کا انتخاب تو والا ان کا انتخاب